ظاہری طور پر ان کی حیثیت بالکل بہتر ہے, وہ کام کر رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, لیکن اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک قابل ہے جنہیں کہ زندگی میں کبھی بکرے کا گوشت کھا سکے, ایک بہانہ یہ نکال کر ان کو کھلاؤ, یا یہ فکر ہے فکرا پہلے نکالو اس کے بعد جا کر مناؤ کرو. تو بنیاد یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو پہلے دوسروں کا بھی خیال رکھو اور ہر خوشی کی ابتدا اپنے رب کے نام سے کرو, تاکہ آپ دل کو جو خوشی مناؤ گے تو یہ خیال رہے کہ جب میں نے آپ دل کی ابتدا ایسے نام سے کی تو اب اس نام کا تصور اور اس نام کا خوف اور اس نام کی حیبت ہر ہر کام کے وقت تمہارے سامنے رہے, تم اپنے راستے سے نہ ہٹ سکو. یہی تو حال ہے پروگرام کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا کہا ہوا تھا کہ جب وہ گزر رہے تھے قوم کی طرف سے اور قوم کے لوگ پتھر اٹھا رہے تھے, یہ فکر کر رہے تھے کہ کون ہم میں زیادہ طاقتور ہے, کتنا طاقت کم ہے, پتھر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے. اور پوچھا رسول نے کہ وہ کس لیے یہ کر رہے ہو, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے طاقت کس وقت میں زیادہ ہے. رسول نے اس وقت بتلایا تھا کہ اللہ اخبار زیادہ تم نے یہ خبر پر خبر نہ دی, کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے طاقتور کون ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بلایا رسول اللہ, تو اس وقت رسول نے یہ بتلایا تھا کہ تم نے سب سے طاقتور وہ کیا ہوتا ہے, تم میں پہلوان وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ جس رضا کہ جب وہ سب خوش ہوتا جب اسے کوئی خوشی نہیں تھی تو لم یا جو کل ہو رضا ہو کی رسم ہو تو وہ خوشی اس کو جو ہے اس لیے گناہ کے کام کی طرف نہیں لے جاتی. حقیقی طاقتور شب نہیں ہے رسول کے الفاظ میں کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو یہ خوشی اس کو کسی گناہ کے کام میں نہیں لے جاتی. تو مثال دیا تو مطلب اس کے بنا کے آپ دیکھ لیں گے, لیکن یہ آپ رقص بھی چاہیے کون روکے گا آپ کو سینما بال کو کتنا رقص ہوتا ہے, غالباً سال میں کسی اور سے جتنا کا ہوتا ہوگا جتنا چیز کے نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے تو صاحب پوچھنے میں اس کو کیسے پتا چلا کہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا, تو اتفاق ہوا ہے جیسا ہوا ہے اندر جانے کا نہیں ہوا گزرنے کا ہوگا, تو وہاں طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ کتنا کچھ ہو رہا ہے. اتنا مجموعہ ہے تو کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا, تو وہی سبب ہوتا ہے کہ جب وہ خوشی ہوئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ خوشی کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن کوئی بات نہیں ہے, پابندیاں جو تھی وہ دوسرے دنوں کے لیے تھی, خوشی کا مقصد یہ جو ٹرائی کرو ناچو گاؤ بچلو کودو جھوم مچاؤ, اب آج جو ہے کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ آج کے دن سب سے زیادہ پکڑ دکڑ, عام دنوں میں تو آپ بچ نہیں سکتے ہیں, اس کا مطلب نہیں کہ عام دنوں میں آپ نہیں دیکھنے لگے, عام دنوں میں کچھ رعایت نہیں سکتی ہے, لیکن خوشی کے موقع پر بالکل نہیں سکتا. اتنا مقدس دن اور اس وقت میں اس طریقے سے اس کو بنایا اور اس طریقے سے اس کی قومی تھی, یہ خوشی کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ خوشی کے دن بھی ہم اپنے خدا کو یاد کریں اور دوسری تمام قوموں کے برعکس دوسری تمام قوموں کے خلاف ہم اپنے دل کو اس شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ منائیں, اس طریقے سے منانا چاہیے. اب ذرا فلسفہ قربانی پر اگر آپ غور کریں تو یہ کائنات بڑی ہی قربانی دی ہوئی, خدا نے اس دنیا کا نظام بھی قربانی کے اوپر قائم کیا. یہاں جو چیز آتی ہے سوائے انسانوں وہ دوسرے کے لیے قربانی دیتی ہوئی آتی ہے, جتنی بے جان چیزیں ہیں آپ کو نظر آئیں تو سب کے سب دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی دے سکتی ہے, ہوا چل رہی ہے تو وہ ہمارے لیے قربانی دے رہی ہے, اور سب کے قربانیوں کا مرکز ہماری ذات ہے, ہوا ہے, پانی ہے, درخت ہے, جنگلات ہیں, جانور ہیں, جتنی چیز ہیں یہ سب کے سب پیدا ہوتی ہے, زندگی میں آتی ہے, اپنی زندگی گزارتی ہے, اس کے بعد کسی نہ کسی انسان کے لیے قربانی ہو کر چلی جاتی ہے. یہ فطرت کو دین ہے, انسانی دینے کی ضرورت نہیں, آپ حضرات کیا. اب جب یہ بے جان کی جو قربانی دے رہی ہیں تو خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان جو جاندار ہے, جو ان سب سے زیادہ عقل و شعور رکھتا ہے, جس کے بعد سمجھ میں ہے, وہ ان بے جان چیزوں سے اتنا سبق کو حاصل کرے کہ زندگی گزارنے کا مزہ اس وقت ہے جب آپ کسی دوسرے کے لیے کچھ قربانی دے, جب آپ کسی دوسرے کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں. جس طریقے سے پتھر اور پانی اور دریا اور ہوا اور جانور اور درخت وغیرہ اپنی قربانی دیتی ہے لیکن ان کو اس کا کوئی ثواب نہیں مل سکتا, اس لیے کہ وہ قربانی ان کی بے بسی کی قربانی, ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے اسے کرنے, لیکن انسان کے سامنے خدا نے ہر راستہ رکھا صرف اس لیے تاکہ انسان جو ہے ان سے برتر ہو سکے, انسان جو اصل مخلوقات ہیں ان سے آگے بڑھ سکے, انسان کو آزاد کر دیا. دیکھو تم آزاد ہو, چاہو قربانی پیش کرو تو چاہے مت پیش کرو, پیش کرو گے تمہیں اس کا وہ آڈر ملے گا کیونکہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملتا, اور اگر تم نہیں پیش کرو گے تو تمہیں اتنا سخت عذاب دیا جائے گا تو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا جائے گا. اسی لیے جب سے انسان آیا اس وقت قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے, جناب حاضر اور قادر کا واقعہ آپ اگر جانتے ہی ہیں, اس وقت بھی یہی ہوا تھا, اور جناب وہ جو قادر صاحب تھے وہ ہمارے اور آپ جیسے سنتے تھے, تو قربانی کا واقعہ آپ اگر سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے اور سنیں گے ابھی, یہی تو تھا کہ جب قربانی کا حکم دیا گیا تو حاضر ایک مرد مومن تھے, انہوں نے بہترین دوستوں کو بہترین مدعے کو نکال کر دے دی. حاضر جو تھے وہ جیسے ایک پیسہ نکلتے گئے ان کی جان نکلتی تھی, اس طرح سے جیسا انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا کہ بارے یہاں میں تیرے میں قربانی کر رہا ہوں, یہ بھی بہت بڑی چیز ہے, حاضر غریب ہو رہا ہوں, فقیر ہو رہا ہوں, یہ پیسہ کو پورا کرنا ہے, آمدنی نہیں ہے, بجٹ زیادہ ہے, خرچہ زیادہ ہو رہا ہے, میں خود پرچار ہو رہا ہوں, تیرے لیے قربانی کہاں سے کروں, بس جو کچھ موجود ہے اسی کو لے لیتی. پھر جب خدا نے وہی کیا تو ہمارے ساتھ کیا جائے گا ان شاء اللہ. ایک جلال یہ کیا ہوا, میں نے تو اتنی محنت سے یہ چیز پیش کی, خدا نے اس کو نامنظور کر دیا اور حاضر کی قربانی کو قبول کر دیا. حاضر سے پوچھا گیا تو حاضر نے وہی جواب دیا کہ یہ مانا یہ تقدر اللہ ہو میں مستقبل کہ خدا کوئی بھی چیز قبول کرے, معمولی تو عمل بھی خدا قبول کر لیتا اور ایک بہت بڑا عمل بھی خدا جو ہے سدھرا دے گا. صرف اس لیے کہ خدا کا معیار کیا ہے, مستقبل مستقبل جو عمل پیش کرے گا خدا اسے لے لے, غیر مستقبل جو عمل پیش کرے گا خواہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, پوری زندگی نمازیں پڑھی جائیے, پوری زندگی روزے رکھی جائیے, شیطان کی جیسی عبادت تو نہیں کر سکتے کہ ہزاروں سال عبادت کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کی عبادت کو پھٹا دیا ہے. صرف اس لیے کہ وہ مستقبل ہے, غیر مستقبل کی طرف سے جو کی جائے گی خدا اس کو پھٹرا دے, خدا تو صرف مستقبل کی چیز چاہیے. اس لیے جناب حاضر کی قربانی قبول ہو گئی اور اس کا وہ اجر ہوا کہ وہ قربانی جنت میں گئی, جنت میں جا کر پڑتی رہی. اگر جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا, جناب اسماعیل کے بچے میں بڑی قربانی پڑھی اور پرتیا بن کر آ رہی ہے. صرف اس لیے کہ مستقبل کی قربانی تھی, ایک ایسے شخص کی قربانی تھی کہ جس نے خلوص سے نیت کے ساتھ اس قربانی کو پیش کیا, اور حاضر کی قربانی ایسی قربانی تھی جیسی ہم پیش کرتے ہیں, ہم اور آپ جیسے قربانی پیش کرتے ہیں, ایسی قربانی تھی جو خدا نے اس قربانی کو خطرہ دیا. خدا کو آپ کا 40,000 کا بکرا نہیں چاہیے, خدا کو جو ہے وہ جذبہ چاہیے جس کے تحت آپ بکرے کو پیش کر رہے ہیں. پورا حج میں احساس ہو رہا کہ لن ینال اللہ, لن ینال اللہ لحوم ہوگا بلا دماغ ہوگا, خدا کے پاس تمہارے اس بکرے کا, اس گائے کا, اس خون کا نہ گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا, خدا کو نہ گوشت کی حاجت ہے نہ خون کی حاجت ہے, لیکن ینال التقوی, خدا کے پاس جو کچھ پہنچے گا وہ تمہارا تقوی پہنچے گا, تمہاری نیت پہنچے گی, تمہارا ارادہ پہنچے گا. اس قربانی میں تمہارا ارادہ کیا ہوگا؟ جب امیر المومنین پوچھے نہیں امیر المومنین کے زمانے میں پوچھے میں تھے اور تخت خلافت پر چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے فائز تھے, تو پوچھے گئے کہ شخص کے یہاں شادی تھی, جس کے یہاں شادی ہوئی تھی اس نے شادی کے بیٹی نے اونٹ کو دفاع کروایا, جب اس نے اونٹ کو دفاع کروایا تو اس کے سامنے بھی ایک اور شخص رہتا ہے, اس کو آ گیا فلال میرے پڑوسی ایک اونٹ کو دفاع کرایا, میں دو اونٹوں کو لگا تھا, ٹھیک ہے اس نے دو کو دفاع کرایا, تیسرے کو آگے سب لوگ اٹھا کے تھے دو کو کرائے میں تین کو کراؤں, اس نے تین کو کرایا, محلے کے چوتھے آدمی نے کہا کہ اس نے تین کو کرایا تو میں چار کو کراؤں گا, میں بہن سے کم ہوں زیادہ کر, اس نے چار کو کرایا, پانچ چھ سات آٹھ یہاں تک کے آخری آدمی نے 10 منٹوں کو دفاع کرایا, اور ایک ہی دن میں ایک ہی آمنے سامنے ہو رہا ہے مقابلہ, جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے. امیر المومنین کو اطلاع ملی, تکلیف آیا امیر المومنین اور کہا کہ یہ سارے کے سارے اونٹ جو ہیں یہ حرام ہیں, ان میں سے کسی کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا, اس لیے کہ یہ خدا کے لیے دبا نہیں کیے گا, جبکہ ذاتی نام و نمود کے لیے دبا کیے گئے, اور جو چیز خدا کے لیے دبا نہ کی جائے اس کا کھانا حرام ہے. یہی اگر ہمارے یہاں یہ جذبہ ہے, یاد رکھیے اگر کوئی شخص ایسا ملتا ہے وہ دبا کراتا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کو قربانی کا گوشت, یہ جذبے کے ساتھ اگر دبا کرا رہا ہے ابھی مسئلے آئیں گے کسی مسئلے, تو اس کے بعد ذرا واضح ہو کرا جائے گی کہ اگر جذبہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس نے یہ کرایا تو ہم یہ کریں, اس نے اگر بکرا کرائے تو ہم گائے کرائیں گے, اس نے گائے کرائے تو ہم اونٹ دبا کرائیں گے, اس نے ایک جانور کرائے تو ہم دو کرائیں گے, اس نے دو کرائے تو ہم چار کرائیں گے, اس نے 5,000 کا خریدا تو ہم 10,000 کا خریدیں گے. یاد رکھیے کہ آپ کسی قسم کوئی چیز کی آپ کے خدا تک نہیں پہنچتی, خدا کے پاس کیا پہنچتا ہے تقویٰ, جناب وہ تقویٰ خدا کے پاس صرف آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے. کپارے مکہ کی یاد رکھیے کہ انہوں نے دبا کرایا اونٹ یا بھیڑ بکری جو کچھ بھی, اور اس کے بعد اس کے گوشت کو لیتے تھے اور کھانا دعوی کے دیواروں پر ٹانگ دیتے تھے, یہ خدا کے گھر خدا کو ان کی ضرورت ہے تو خدا جو ہے خدا بھی اس کو کھا لے, یہ کہہ کر ان کو لگتا ہے. تو وہی ہمارا اور آپ کا بھی آج کل طریقہ ہو گیا ہے کہ ہم دبا کراتے ہیں صرف ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے, یہ سمجھتے نہیں کہ اس کے پیچھے مقصد ہے. خدا جو ہے جو اتنی بڑے خدا نے ہم سے قربانی چاہی اور یہ چاہا کہ ہم اپنا اتنا پیسہ خرچ کریں, اور بقول آج کل کے غریب لوگوں سے اتنی بربریت اور وحشت اور ظلم کا مظاہرہ کریں, تو آخر اس کا مقصد کیا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کی ہر عبادت کی طرح جتنی عبادت ہوئی اسلام کی ان کی طرح سے قربانی کے بھی دو پہلو, ظاہری پہلو اور ایک باطنی پہلو. نماز ہے, نماز کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں بیٹھیں اس کے بعد لیٹ جائیں اور اس کے بعد سجدہ کریں اور اس کے بعد ہاتھوں کو کھڑا کریں, خدا کو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف ظاہر ہے اس عبادت کا. ہر چیز میں دنیا کی جس طریقے سے پھول ہے اور پھلتی ہے, خون کو ہم لیتے صرف خوشبو کی وجہ سے ہیں, لیکن وہ خوشبو ہم کو بغیر خون کے نہیں مل سکتی. اس لیے آپ مجبور ہیں اس خون کو لینے پر, اور اس کے بعد خون کے اس کو ہے خوشبو لینے. اگر بغیر خوشبو کا پھول آ جائے تو ہم ایک مرتبہ ہاتھ تو بڑھا دیتے ہیں اس کی طرف, لیکن بعد اگر سنتے ہیں تو اس کے بعد اس کو اٹھا کر دیکھ دیتے ہیں, رد کر دیتے ہیں, مسترد کر دیتے ہیں. اس بات کو ہم پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے اندر کوئی بات نہیں تھی, ہمارے دلچسپی تھی اس بات کے لیے, وہ دلچسپ بات ہم تک پہنچانے کے لیے یہ ضرورت ہے کہ کاغذ کو لیا جائے اور اس کے اوپر اس بات کو چھپایا جائے. تو یہ کاغذ اور یہ روشنائی اور یہ الفاظ ان کی کوئی اہمیت نہیں, اصل اہمیت اس مضمون کی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کاغذ بھی لیا جائے اور اس کے بعد قلم بھی لیا جائے اور اس کے بعد روشنائی بھی استعمال کی جائے. آئے بھی ایک بات تو ہم ایک مرتبہ اس کو اٹھا لیں گے, لیکن اگر اس کے باطن میں اس کے مضمون میں کچھ نہیں ہے تو ہم اس کتاب کو اٹھا کر پھینک دیں. ہمارے نزدیک اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اگر کچھ مضمون ہے تو اس کاغذ کو اس روشنائی کو ہم قبول کر لیں گے اس مضمون کی وجہ سے, اس پھول کو ہم قبول کر لیں گے اس خوشبو کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے جتنی خدا دوں ان کے اندر باطنی جذبہ جو ہے اصل میں خدا کو اس چیز کی ضرورت ہے. جس طرح آپ کو پڑھانے لکھا ہے کہ نماز جو ہے اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں تو نماز آپ کی ہو گئی, یہ آپ نے خود بنا لی, یہ کتاب بن گئی, لیکن قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ غرور کو نہ چھوڑیں, حسد کو نہ چھوڑیں, غیبت کو نہ چھوڑیں, ظلم کو نہ چھوڑیں, جھوٹ کو نہ چھوڑیں, خیانت کو نہ چھوڑیں. یہ تمام چیزیں بھی ضروری ہیں, یہ تمام چیزیں سبق بنیں گی قبولیت کا, اور یہ اٹھنا بیٹھنا یہ سبق بنے گا اس چیز کی شکل و صورت کا. شکل و صورت بھی اسلام میں ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اصل جو مقصد ہے, جو معنی ہے, جو مواد ہے, جو مثل ہے, اس کی بھی ضرورت ہے. جناب داؤد کا واقعہ بیان کیا تھا آپ حضرات کے سامنے, اس سے پہلے یہاں تو بیان نہیں کیا تھا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ جناب داؤد جیسا جلیل القدر پیغمبر کے تورات جیسی کتاب گواہی دے رہی ہے, اور زبور جیسی کتاب ان کی عظمت کے اوپر, جو کتنے عابد تھے اور کیا ان کا ذہن تھا اور کیا ان کا طریقہ. لیکن ایک دن جناب داؤد کو بھی جب وہ دیکھ رہے تھے اپنی محل کی چھت پہ کھڑے ہو کر چاروں طرف, تو ان کو ایک عابد کے بارے میں قدر کرا مسلسل اس کو دیکھتے رہے, تو اس کی عبادت کو دیکھ کر تو جناب داؤد کو رد ہو, اتنی عبادت یہ کرتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. تعجب میں پڑ گئے, حیرت میں پڑ گئے کہ کوئی شخص اتنا عابد بھی ہو سکتا. جس طرح جناب داؤد کے دل میں یہ خیال آیا, اس وقت لمبی اجازی ہوئی کہ اے داؤد تم اس شخص کی عبادت کے اوپر خوش مت رد مت کرو, بلکہ یاد رکھو کہ اس شخص کی تمام عبادتیں ٹکرا دی گئی ہیں, کیونکہ یہ ریاکار یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے. اس کا مقصد خالق کی عبادت نہیں ہے بلکہ مخلوق کو خوش کرنا ہے. سن لیا جناب داؤد نے, کچھ اچھا گزرا اس عابد سے انتقال ہو گیا. اب مجھے تو اس کی بڑی امید ہے جناب داؤد بہرحال خدا کے نبی سے پیغمبر سے اور پھر سے انہوں نے حکم دیا اپنی ساتھیوں کو کہ کس شخص کا جنازہ پڑا ہوا ہے تو جاؤ اس کو دفن کرو اور دفن کرو. وہ گئے وہ لوگ وہ حضرات, اور اس کے بعد اس کو دفن دفن شروع ہوا جو کچھ سلسلہ تھا. تو جس طریقے سے رواج ہوتا ہے لوگ جمع ہوئے, جب غسل دیا جا رہا تھا تو اس وقت لوگ جمع ہوئے, جس کو کہنے لگے پتا تھا بھی کہ کتنا مومن بندہ تھا, کتنا نیک شخص تھا, کبھی اس کے منہ سے ہم نے کوئی بری بات نہیں سنی, کبھی اس نے کوئی برا کام نہیں کیا, خالص مومن خالص. تذکرہ ہوتا ہے عام طور پر, اس کے بعد جب کفن دے دیا گیا, نماز پڑھی جا رہی تھی, اس وقت کا ہی تذکرہ ہونے لگا کہ کتنا مومن ہے, کتنا نیک شخص ہے, جیل کے منہ سے ایسی بات نہیں سنی, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, کبھی کسی کے حقوق نہیں مارے. پھر چلا جنازہ, اب جنازہ چل رہا ہے, لوگ آپس میں تذکرہ کرتے جا رہے ہیں, اس کی نیکیاں اس کی خوبیاں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر قبر میں جب اس کو ڈالا جا رہا تھا, لٹایا جا رہا تھا, اتارا جا رہا تھا, تو اس وقت کا ہی تذکرہ ہو گیا کہ کتنا اچھا شخص ہے, کتنا نیک شخص ہے, کتنا عابد ہے, کتنا پرہیزگار ہے. یہی ایسے ہی سب مومن ہوتے ہیں, آج ایک مومن دنیا سے اٹھ گیا کیسے تذکرہ ہوتا ہے, ہو رہا تھا. جب یہ بار قبر میں اتارا, اس کو قبر کو من وغیرہ کیا, واپس چلے آ جو ہے نفرت پہنچے. جب یہ واقعہ ہو گیا تو جناب داؤد کے اوپر وہی نازل ہوئی کہ اے داؤد تم اس شخص کے غسل کا پسند کیوں نہیں کری تھی. جناب داؤد نے جواب دیا کہ بار علاج کا یہی سبب ہے کہ تم نے بتایا تھا کہ کیا سمجھاتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے, اس لیے میں یہی سمجھا کہ بکتا نہیں رہے گا, تم نہیں بتایا تھا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے جنازے میں میں حاضر ہوں, میں نبی ہمت رکھوں, ہمت پیغمبر ہوں, یا غیر مومن کے جنازے میں کیسے چلا جاؤں. تو اس وقت میں یہ علاج ہوئی کہ اے داؤد تم نے سنا کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا. لوگوں نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا, کہ کس چیز کی وجہ سے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں, میں نے اس شخص کو بخش دیا.
کنارے بابو کو تعجب ہوا کہ بارہ الہ ریاکار بندے کو لوگوں کو کہنے سے وقت دیا گیا. یہ کہتے ہیں یہی حکم ہوا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس نے میرے حکم کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا, ریاکاری کر رہا ہوں, نیت خالص نہیں تھی اس وقت, مگر ان کی تعریف یہ بتا رہی ہے کہ لوگ ان سے کوئی برا کام نہیں کرا رہے, نہ ان کو کوئی غلط کام پر مجبور کیا, ورنہ تمام لوگ اس کی تعریف نہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس شخص کا ظاہری پہلو جو کچھ لوگوں کے سامنے اپنا کردار رکھتا تھا یہ صحیح تھا, اس لیے میں نے اس کے باطنی کردار کو نظر انداز کر دیا اور اس کو بخش دیا. اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ باطن کی اہمیت ہے لیکن بغیر ظاہر کے باطن نہیں کرے گا, اور اسی لیے امیر المومنین کی حدیث ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا اسی طریقے سے پوچھتے ہوئے ہیں لوگ کہ اگر ہم شراب نہیں پیے اور شراب کی محفل میں جا کر بیٹھ جائیں تو ہمیں کیا ہو رہا ہے, ہم تو نہیں پیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو سلام بولا رہا ہے شادی کی دعوت کی کسی شخص کو بلایا گیا امام کو, امام تشریف لے گئے نکاح وغیرہ ہوا, امام تشریف کرنا رہے مومن کا ہو سکتا, کھانا پینا ہوا اس کے بعد کھانے پینے کے بعد شراب کے اس کی مہمانوں کو سب کو نہیں بلکہ جس چیز کو خواہش تھی جو کھاتا پیتا تھا کچھ وہاں غیر مسلم بھی تھے ان کے لیے شراب لائی گئی, تو جیسے ہی شراب لائی گئی امام یہ کہتے ہیں کھڑے ہو گئے اور چلے گئے کہ میرے جج نے فرمایا ہے کہ جو ایسے دسترخوان پر بیٹھے کہ جہاں شراب پی جا رہی ہے اس شخص کو خدا پلا, پینے والے پر نہیں بلکہ صرف بیٹھنے والے پر, پینے والے کا جو ہنسی ہوگا وہ تو ہے الگ, تو اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ صرف یہی ہے تو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ من لگا نفس کو جس نے اپنے نفس کو رکھا, جس نے اپنے آپ کو رکھا موضع تہمت, تہمت کی کسی جگہ پر جو کوئی ایسی جگہ جہاں اس کا الزام رکھ سکتا تھا وہاں اپنے آپ کو لے گیا, اس کا ارادہ نہیں ہے کام کرنے کا لیکن اس کا الزام رکھ سکتا ہے اس لیے وہ چلا گیا, وہ چلا گیا وہاں سے سلا ضرور من, کسی شخص کو برا نہ کرے, اس کو یہ حق نہیں رہا کہ کسی شخص کو برا کہے, من ہفا تیری زن جو اس کی برائی کرے, ایک شخص شراب پانے میں گیا کوئی ارادہ نہیں ہے دوست کے ساتھ چلا گیا, ارادہ اس کا نہیں شراب پینے کا, اب اگر کوئی اور شخص کہتا ہے کہ یہ شخص شرابی ہے تو اس شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ شراب پانے میں گیا ہے کہ کہے کہ فلاں شخص نے میری برائی کی, فلاں شخص نے میری بڑی بچی, کوئی شخص چلا گیا چاہے وہ حال میں خالی وہ پوسٹر دیکھ لیجیے اور اس کے بعد کرایا دوسرے دروازے, اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ فلم دیکھنے والا ہے تو اس شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ لوگ مجھ کو برا کہتے ہیں, میں تو مومن ہوں میں تو نہیں بمل کروں, امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ حق چلا گیا کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس مقام پر رکھا یہ وہاں گیا تھی, تو کس نے کہا تھا کہ وہاں پہنچے, اسی لیے رسول نے بھی فرمایا کہ اس طرح نواز ہوتا ہوں کہ ہر وہ مقام جہاں سے تم پر کوئی الزام لگ سکتا ہے اسے تم بچے, بچنے کے بعد بھی دنیا والے الزام لگائیں تو ٹھیک ہے پھر دنیا والوں کو نظر انداز کر دو ان کو ان کا گناہ ملے گا, لیکن اگر تم خود اپنے آپ کو ایسے مقام پر لیے جا رہے ہو اور اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا والے کچھ نہ کہیں تو پھر تمہارا یہ عذر نہیں سنا جائے گا, اسی لیے ابن ابی حبیب نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مدینے کے ایک دروازے پر کھڑے تھے, اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت کی جو جائے محترمہ بھی حضرت کے پیچھے تھی پردے کے اندر ان کے ساتھ اپنے نکلنا چاہ رہے تھے کہ ایک صحابی وہاں سے گزرا, ایک صحابی وہاں سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا رسول کو دیکھا کہ السلام علیکم, رسول نے سلام کا جواب دیا اور اس کے فوراً بعد یہ نہیں کہ سلام کا جواب دے کر خاموش ہوا بلکہ سلام کا جواب دینے کے فوراً بعد کہا کہ فلاں ابن فلاں یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی ہے, شخص کو بڑا تعجب ہو کہ یا رسول اللہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو کہ آپ کے بارے میں کوئی شخص کی تصور تک کر سکتا ہے کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہوں, تو رسول نے یہی فرمایا یہی شیطان میری ابن آدم, یہ شیطان جو ہے ابن آدم یعنی انسان کے اندر اس طریقے سے چلا جاتا ہے جس طریقے سے مجر دم انسان کے اندر اس کا خون حرکت کرتا رہتا ہے, اس طریقے سے شیطان حرکت کرتا رہتا ہے, اسی لیے میں نے یہ بتلا دیا تم کو تاکہ تمہارے ذہن میں یہ معمولی کا خیال بھی نہ پیدا ہونے پائے کہ شاید یہ عورت کوئی اور عورت جو رسول کے ساتھ کمی ہوئی, تو رسول اتنا بچ رہے ہیں اسی لیے معمولی کے دادی میرے اصلاح السلام کے ہاں کہ اے مومنوں اپنی ماں کے ساتھ بھی راستے میں مت کھڑے ہو کیونکہ لوگ تو نہیں جانتے کہ تمہاری ماں, صرف اس لیے مومن کی عزت کو بچانے کے لیے کہ ان میں عزت اللہ والے رسول والے مومنین جمعے, عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے, تو خدا نے مومن کی عزت کا اتنا خیال رکھا کہ اس سے یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہیں تب بھی ظاہرا بھی تم کسی ایسی جگہ مت جاؤ کہ جہاں پر تم پر الزام لگ سکتا ہو کہ تم یہ برا کام کر رہے ہو, تو ظاہر سے یہ ضروری ہے اسلام کے اندر لیکن ظاہر کے ساتھ ساتھ یہ باطن بھی ضروری ہے, ظاہر صرف یہ ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں لیکن اس قربانی کا ایک باطن بھی ہے, وہ باطن یہی ہے قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا کو بتایا یا ڈھونڈا چاہیے تھا، بلکہ قربانی کا وہی مقصد ہے جو آپ دعا میں کہتے ہیں کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اسی دعا کو پڑھ کر آپ قربانی کرتے ہیں، لیکن اس دعا کا مقصد بھی سمجھ کر قربانی کیا جائے کہ بھائی اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ تیرے لیے، تیرے علاوہ کسی اور شخص کی نہ میں عبادت کرتا ہوں، نہ تیرے علاوہ کسی اور شخص کے لیے میں قربانی کرتا ہوں، نہ تیرے علاوہ کسی اور شخص کے لیے میں زندہ رہتا ہوں، نہ تیرے علاوہ کسی اور کے لیے میں مرتا ہوں، میری موت، میری حیات سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ جانور کو قربان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہوں، میں دل کو ہوا کو قربان کر رہا ہوں، میں برائیوں کو قربان کر رہا ہوں، اس میں جتنی خامیاں ہیں آج میں اس کو قربان کر رہا ہوں، اور یہ عہد کر رہا ہوں کہ آئندہ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ کبھی اگر یہ خیال نہیں ہے آپ کے لیے، یاد رکھیے قربانی بیکار کے لیے، قربانی جو ہے ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، حقیقت اس چیز کا کہ آپ برائیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں، یہ عہد کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے میں اس قربانی کو کر رہا ہوں، اس طریقے سے میں اپنی جان کا خدا کی راہ میں پیش کرنے کو تیار ہوں، جب کبھی موقع پڑے گا پیش کروں گا۔ لیکن اس وقت جو خدا آپ سے چیزیں مانگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کے بعد اب کسی بری خواہش میں نہ پڑے، اس کے بعد اب کسی بری فیل کو انجام نہ دیں، اس کے بعد اب کسی بری چیز کی طرف نگاہ نہ کریں، بلکہ سمجھیں کہ اس قربانی کو کر کے میں نے اپنی تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیا، میں نے اپنے اندر جو شیطان تھا اس کو قربان کر دیا ہے، اور اب آج سے اس قربانی کے بعد سے میری زندگی، میری موت، میری حیات، میری عبادت، میرا جھکنا، میرا گڑگڑانا صرف اور صرف خدا کے لیے ہوگا۔ اب میں کسی آفیسر کے سامنے نہیں جیتوں گا، اب میں کسی شخص کے سامنے نہیں جیتوں گا، کسی عہدیدار سے مروب نہیں ہوں گا، کسی غیر مومن کی خوشامد نہیں کروں گا، بلکہ صرف اور صرف مومن کی خوشامد کے جس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ، اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہیں جیتوں گا، موت سے نہیں ڈروں گا، بےروزگاری سے نہیں ڈروں گا، لوگوں کے تانوں سے نہیں ڈروں گا۔ اس زمانے میں بھی 24 صدی کی باتیں کر رہا ہے، کسی چیز سے نہ ڈر، بلکہ قربانی کر کے آپ جل جائیے، بس فقیر کھڑے ہو جائیے اپنی راستوں پر کہ نہیں، کہ دنیا والے جو کچھ کہتے ہیں، اس کو کاروبار سے علیحدہ کر دیا، کاروبار میرا فیل ہو گیا، ملازمت سے علیحدہ کر دیا گیا، اس کو قید کر دیا جائے، تب بھی میں اپنے راستے پر چلوں گا، کیونکہ قربانی پیش کر کے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ میں خدا کی راہ میں ہر چیز پیش کرنے کو تیار ہوں۔ تو قربانی کا یہی مقصد ہے، اور اسی مقصد سے اس اعتراض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لاکھوں روپے کا دیا، لاکھوں روپے کا نقصان ہے جو اس قربانی کی صورت میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ جانتے ہیں، آپ اللہ سے خود پڑھے لکھے ہیں کہ ایک معمولی سے سپاہی کی تربیت کی حکومت کتنے روپے خرچ کرتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، ایک پی ایس سی آفیسر کی تربیت کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اب جو چین جو ہوتی ہے این سی سی وغیرہ، اس کا یہی مقصد ہے کہ پورے قوم کی تربیت کی جائے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں، تب جا کر تربیت کی جاتی ہے، لیکن وہاں پر اس وقت روپئے کو نہیں دیکھا جاتا، روپئے کو نہیں ملتی رکھتے، آج آپ ہی کل چلے جاتے ہیں، اصل مقصد اور اصل یہ ہے کہ قوم کے اندر عزت ہوا تو نہ ہو جائے، یہ ہر قوم کی اپنی جگہ پر بنتی ہے۔ پہلے سے رکھیں تو اس سے کئی گنا کم خرچہ آئے گا، وہاں 5 لاکھ روپے کے قریب خرچہ آتا ہے ایک سپاہی کی تربیت سے، یہاں پر صرف 500 روپے سالانہ کا خرچہ آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تربیت کا ذریعہ، یہ خیال پیدا ہونا چاہیے۔ اگر خیال پیدا نہیں ہو رہا تو خدا کی آپ کو قربانی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، بیکار چلی جاتی ہے۔ اگر یہ خیال آپ کے دل میں پیدا ہو گیا تو سمجھ لیا آپ نے حاصل کر لی، تو اس تربیت کے مقابلے میں 500 روپے یا 1000 روپے 2000 روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ یہ بیکار۔ اور دوسری وجہ وہی ہے جو پہلے آپ کر چکے ہیں کہ یہ احکام صاحب بجی ہیں، آنکھیں بند کر کے ماننا ہمارا فرض ہے۔ تو آپ قربانی جب کیجیے تو اسی جذبے کے ساتھ کیجیے، اور جو مسائل شروع ہو رہے ہیں قربانی کے، اس کے اندر بھی آپ کی دیکھیے گا کہ قربانی بغیر اس جذبے کے ہے ہی نہیں، وہ بیکار ہے، جو بھی مسائل آ رہے ہیں۔ لیکن قربانی کے مسائل سے پہلے نماز عید کے چند وہ مسائل جو عام طور پر جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس سے پہلے نماز عید کا موضوع مجھے بحث آ چکا ہے جگہ خارجہ میں، تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ مسائل جس کی ضرورت آپ انداز کو پڑھ سکتی ہیں یا کسی اور کو پڑھ سکتی ہے، اور آپ کو بتا صرف چار یا پانچ مسئلے ہی نماز ہوئی تھی اور کئی مسئلے ہیں لیکن اختصار کے ساتھ، مجھے آج اتنا وقت نہیں ہے کہ پورے موضوع کو سمجھا جائے. نماز نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ واجب نماز ہے، لیکن امام زمانہ کیونکہ موجود نہیں ہے اس لیے نماز جو ہے مستحب قرار دی گئی. اس لیے جو آپ کئی دفعہ آ چکی ہیں کہ نماز عید ایک نماز سیاسی ہے، اس کا مقصد سیاسی ہے اور سیاست ہے آج کل والی نہیں بلکہ سیاست اسلامی ہے. تو مقصد کیونکہ آج کل جرم نہیں ہو سکتا اس پیمانے پر، اس لیے مستحب ہے. مستحب نماز ہے، اس کو آپ گھر میں چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ قنوت مستحب ہے. لیکن نماز عید میں قنوت تو جزو ہے، اس لیے بغیر قنوت کے نماز عید نہیں ہو سکتی. تیسرا یہی ہے کہ اگر آپ پہنچے ذرا دیر سے، ذرا لیٹ پہنچے اور جماعت شروع ہو چکی ہے، تو اگر امام انبیاء سورہ پڑھ رہا ہے تو آپ حضرات شامل ہو سکتے ہیں، یا رکوع میں ہے تو آپ حضرات اب شامل ہو سکتے ہیں. جو قنوت چھوڑ گئے وہ اب آپ کے اوپر معاف ہو گئے، آپ ڈائریکٹ اس کے ساتھ رکوع میں جا کر مل سکتے ہیں. لیکن اگر وہ خود قنوت پڑھ چکا ہے اور خود پڑھ رہا ہے، اب آپ بیچ میں ملے جاتے ہیں، اس نے دو پڑھ لیا اور تین باقی، اب آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے، اس میں آقا خمینی اور آقا خمینی جو ہے ان کے مقلدوں کے لیے ایک ہی فتویٰ ہے، اس لیے کہ آقا خمینی کے تمام مقلد اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آقا خمینی کی تقریر میں آ کر پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے آقا خمینی کے فتوے چلیں گے. تو اس لیے کہ سعودی میں نہیں ملیں گے آپ کو آقا خمینی کے. تو اگر امام جماعت رکوع کے اندر ہے تو آپ ڈائریکٹ جا کر اس سے رکوع میں مل جائیں گے، لیٹ ہو گئے مل جائیں گے. تو مسئلہ آسان ہے. مسئلہ اگر آپ پیچیدہ ہوتا ہے کہ جب وہ خود قنوت پڑھ چکا ہے اور خود قنوت اس کے بعد ہوئی، اب آپ کیا کریں؟ تو اس میں یہی ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے اندر آپ جا کر مل جائیے اس کے ساتھ. جب وہ اپنے ختم کر دے تو ابھی آپ کے کچھ باقی ہیں، ایک یا دو یا تین جتنے آپ لیٹ پہنچے، وہ قنوت آپ کے باقی ہیں. اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی نماز کو بچانا چاہتے ہیں تو امام جماعت جس وقت رکوع میں جائے اس وقت آپ اتنی تدبیریں جتنی آپ کی باقی ہیں اور اتنی قنوت وہ پڑھیں اور اس کے بعد اس سے جا کر رکوع میں ملیں. اگر آپ نے چھوڑ دیا کہ اگر میں پڑھنے لگوں گا تو وہ امام رکوع وغیرہ سے اٹھ جائے گا تو آپ کی نماز کو خیر غلط ہو جائے گی. یہ ضروری ہے کہ آپ امام جس وقت رکوع میں ہے اس وقت جتنا قنوت باقی رہ گئے تھے آپ کے دو، ان کو آپ اسی حالت میں پڑھیں اور اس کے بعد امام کے ساتھ جا کر رکوع میں مل جائیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی لمبا چوڑا قنوت اللہ اکبر کی بجائے والا شروع کریں، بلکہ ایسی صورت میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں اور الحمد للہ کہیں. اللہ اکبر الحمد للہ، یعنی الحمد للہ جو ہے وہ قنوت سمجھا جائے گا. سبحان اللہ یا الحمد للہ کچھ بھی کہیں یا اللہ اکبر کہیں، ان تینوں جملوں میں سے، ان تینوں لفظوں میں سے جو لفظ بھی آپ کہہ لیں وہ آپ کا قنوت ہو جائے گا. اب اس کی مثال اگر فرض کی کہ آپ پہنچے کہ امام نے تین قنوت پڑھے ہیں، دو رہ گئے آپ اس کے ساتھ ملے گا، دو آپ نے پڑھ لیے اس کے ساتھ، اب تین جو امام پہلے پڑھ چکا تھا وہ اب آپ کو پڑھنا، تو آپ یہی کریں کہ اللہ اکبر الحمد للہ، اللہ اکبر الحمد للہ، اللہ اکبر الحمد للہ، جلدی جلدی طور پر اس کے ساتھ جا کر رکوع میں مل جائے گا. اگر اس پر بھی آپ نہ مل پا رہے ہیں، تو صحت کمانے والا ہو نہیں مل رہے ہیں آپ، تو اس میں یہی ہے کہ صرف اللہ اکبر کریں، پھر اس وقت آپ کی مجھ کو چھوڑ سکتے ہیں. اگر اس پر بھی آپ نہیں مل رہے ہیں تو پھر آپ تسبیحوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر اتنا وقت ہے کہ آپ تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکیں، اس کے باوجود آپ چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں تو پھر نماز غلط ہو جائے گی. عام حالت میں بھی جب آپ شروع سے نماز میں شامل ہوئے اور امام نے اپنے لمبا والا قنوت شروع کیا اور آپ کو یاد ہے نہیں وہ قنوت، اتنی زحمت کون برداشت کرے، تو اس صورت کے اندر آپ وہی عام نماز والا قنوت بھی کرا سکتے ہیں. اور اگر وہ بھی آپ کو پڑھنے کا دل نہیں جا رہا ہے، جتنا منہ کو پانچ پتا ہے پانچ مرتبہ پڑھنا ہے، تو صرف آپ الحمد للہ پڑھ لیجیے وہ بھی چل جائے گا. اگر اتنی زحمت آپ بتا نہیں کر سکتے تو جب آپ ہی اپنے گھر جا کے گھر میں بیٹھے یہاں نہیں چلے گا. دوسرے کا جب آپ اس کے ساتھ اپنی رکعت چلائیے، جب وہ دوسری رکعت کے اندر تشہد و سلام وغیرہ پڑھ رہا ہوگا تو آپ کھڑے ہو جائیے اور اب اپنی دوسری رکعت آپ شروع کریے. اس میں یہی ہے کہ آپ کو چار قنوت پڑھنا ہے، آپ کو اگر وہ قنوت یاد ہے اس کو پڑھنا، وہ یاد نہیں ہے تو اپنی عام نماز والا پڑھنا. عام نماز والا بھی یاد نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ، دیر ہو جائے گی جماعت، بہت دیر لگ جائے گی کھڑے کھڑے آپ کو، تو پھر آپ الحمد للہ سبحان اللہ کہہ کر بھی چلا سکتے ہیں. لیکن قنوت پڑھنا بہرحال ضروری ہے، کیونکہ جو ہے نماز ڈیزائن کا اور نماز آیات میں بھی ایک مسئلہ آئے گا جب سبھی اس کا ذکر ہوگا. اس کے اندر بس نماز عید میں یہی مسئلے آپ حضرات کو دیکھا سکتے ہیں، یہ نہیں آ سکتے اگر سیدھا بھول گئے تو کرو بھول گئے کرام بھول گئے، جماعت کے ساتھ عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے اس سے زیادہ مسئلے آپ کے لیے دیکھا سکتے ہیں. اس کے لیے یہی ہے اس کے اندر نماز عید فطر کے برعکس الٹا معاملہ، نماز عید فطر میں پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ اس میں یہ مستحب ہے، یہ مستحب کی بات ہے کہ پہلے آپ گھر سے کچھ کھائیے اور اس کے بعد جا کر نماز پڑھیں. اس میں یہ مستحب ہے کہ آپ پہلے جا کر نماز پڑھیں اور اس کے بعد گھر آ کر وہی قربانی کو بھوج دیں، اس کو اس کی بہت زیادہ فوائد. تو اگر قربانی نماز سے پہلے ہو رہی ہے تو بہت اچھا ہے, گوشت آپ کو تیار ملے گا آپ کھا سکتے ہیں, اگر نہیں آپ نے پہلے کی تو ٹھیک ہے ثواب سے محروم ہو جائیں گے. بہرحال اس میں مستحب بھی ہے کہ پہلے قربانی کر لیے, نماز پڑھی اور اس کے بعد گھر آ کر اس کی قربانی کے گوشت سے آپ جو کچھ کھانا چاہیں قربانی کے گوشت کو آپ. یہ اس سے زیادہ مسئلے جماعت میں آپ حضرات کو پیش نہیں آئیں گے. اب کس لیے وہ مسئلے وہ بھی آپ کو پیش نہیں آئیں گے, لیکن آج کے لیے ضروری بہت ہے. تو مسئلے یہ ہیں ذبح کے مسئلے, کیونکہ خیر اتنا بہادر تو کوئی نظر نہیں آتا کہ ایک بکرے یا گائے کو یہاں ذبح کرے گا بیٹھ کے, لیکن مسئلے معلوم ہونا چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے یہ آج آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ اور اعتراض کیا گیا تھا کہ اگر مسئلے نہ معلوم ہو تو ایک ذمہ داری سے ہم بچ جاتے ہیں, معلوم ہونے کے بعد ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, جب عمل کی طرف کیوں کر بیٹھ کر. تو آج ایک مسئلہ ایسا آ رہا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معلوم ہونا کیوں ضروری ہے. ذبح کے احکامات آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ صفائی دبا گئے تو آپ اس پر دیکھیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اگر نہ بھی دیکھیں تو اپنی معلوم ہونا ضروری ہے. ہر حلال گوشت جانور کا گوشت کھانا اسی وقت حلال ہوتا ہے جب اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے. اگر آپ نے شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہو جائے گا اور اس کا خود گوشت سونا بھی حلال ہو جائے گا. اور اگر آپ نے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا تو نہ آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں نہ اس کا گوشت چھو سکتے ہیں, اگر چھوئیں گے تو نہ جس ہوگا. وہ شرعی طریقہ کیا ہے؟ وہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ حلال گوشت جانور کی گردن کی چار رگیں جو ہیں ان کو کٹنا چاہیے, پورا پورا کٹنا چاہیے. تو چار رگیں ہوتی ہیں, کھانے کی رگ ہوتی ہے نالی جیسے ٹیگر کہتے ہیں, دوسری ہوتی ہے سانس کی, اور تیسری اور چوتھی سانس اور کھانے کی نالی کے آس پاس دو نالیاں ہوتی ہیں جو ان کی حفاظت کرتی ہیں. جب تک کہ یہ چاروں نالیاں نہ کٹیں اس وقت تک جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے گھر میں کٹ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں اس کو صحیح طریقے سے کاٹا جائے. اگر اگر آپ بتائیے تو نفرے کریں گے تو بھاگ جائے گا, لیکن پھر بھی آپ کو دیکھنا چاہیے, یہ ذمہ داری ہے, یہ معلوم تو ہونا چاہیے. اب اس میں یہ شرط ہے کہ اگر آپ خود کاٹ رہے ہوں یا کوئی کسائی کاٹ رہا ہے, یہ بقرعید میں مسئلہ پیش نہیں آیا کیونکہ کسائیوں کو ویسے جلدی ہوتی ہے, اور اس میں آپ نے یہ کیا کہ دو نالیاں دو رگے کاٹ کر بیٹھ گئے اور دو رگ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کاٹ دی. تو اگر دو نالیاں آپ نے کاٹی اور اس کے بعد جانور مر گیا اور اس کے بعد آپ نے دو کاٹی تو وہ جانور تو بالکل حرام ہو گیا, اس کو آپ نے نہیں کھا. اور اگر آپ نے دو نالیاں کاٹی تو کھائے گئے سلٹ وغیرہ پی لی, اس کے بعد باقی دو کاٹیں آپ نے, جانور زندہ رہا بڑا چھوٹی قسم کا جانور تھا, تو وہ جانور جو ہے تب بھی اس کے حلال ہونے میں اس پائے گا, پتا نہیں وہ بکرا وغیرہ تھا کوئی جن کچھ تھا یہ زندہ رہا, اس لیے اس کے حلال ہونے میں جو ہے وہ اس پائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ مسلسل اور پیدا پہ کاٹی جائے, اگر کھائے کر کاٹی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. اگر آپ اب یہ مسئلہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, لیکن اب کیونکہ بحث چلی گئی ہے اس کی, ایک مسئلے کو نکال کر باہر رکھ دیں اور اس کے بعد کبھی موقع نہ ملے گا, ایک مسئلے کے لیے تو کبھی پروگرام نہیں کیا جا سکتا, اس لیے اس کا بتانا بھی ضروری ہے کہ اگر بھیڑ یا کوئی اور جانور کوئی درندہ وغیرہ بھیڑ یا بکری وغیرہ کی گردن کو اس نے کاٹ لیا, اس طریقے سے کاٹ لیا کہ اس کی چاروں لگے بھی کر دیے, اب وہ جانور آپ کے لیے خراب ہو گیا, خراب نہیں بلکہ حرام ہو گیا. اور اگر اس نے اس طریقے سے کاٹا کہ گردن کر گئی مگر چار رگیں اس نے آپ کے لیے چھوڑ دی تو اور آپ اس کو اسی وقت کاٹ لیں تو وہ جانور پھر آپ کے لیے حلال ہو جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نقصان پہنچے جانور کو, وہ کہیں سے زخمی ہو جائے, گردن وغیرہ سب کچھ کٹ جائے, لیکن اس کی چار رگیں اور اس کی زندگی باقی ہے تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہو سکتا ہے. اور اگر اس کی چار رگوں میں ایک رگ بھی کٹ گئی پہلے سے, زندہ ہے وہ لیکن ایک رگ کٹ گئی پہلے سے, تو اب وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا. ذبح کرنے کے لیے پانچ شرطوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے, یہ مسئلہ ذرا توجہ سے سننے جائیے, تو اس میں ذمہ داری آپ کی حق خطائی کی ذمہ داری نہیں ہے, ذبح کرنے والا مسلمان ہے, مرد بھی ذبح کر سکتا ہے, عورت بھی ذبح کر سکتی ہے, مساوات ہیں, دونوں گاڑی کے پہیے ہیں, اس کی دونوں ذبح کر سکتے ہیں اس کو, لیکن بس یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے. ذرا بچہ تو پہلے بتایا کہ بچہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا, 15 سال سے چھوٹا بچہ, لیکن اگر وہ اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہے اور مسلمان کا بچہ ہے اور وہ ذبح کر دے تب بھی وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی غیر مسلمان ذبح کرے یا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا فرقہ ذبح کرے کہ جس کو ہم کافر کہتے ہیں, غالب ہیں, ناصری ہیں, خارجی ہیں, امام کو برا کہیں, امام کے خلاف جنگ کریں, امام کو آسمان پر چڑھا دیں, وہ خدا کے برابر کر لیں, اور وہ لوگ بھی اگر ذبح کریں ان کا ذبح کھانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں, کیونکہ بقرعید میں کچھ عیسائی بھی جو ہیں ناصری ہے بالکل حرج نہیں, آپ اسے نہیں کھا سکتے آپ, لیکن اب آپ اس کو پتہ تو پہلے بیٹھے گا نہیں کہ پہلے اپنا عقیدہ بٹوا پھر ہمارا دبا کرنا آ رہا ہے کہ میں دبا کرنے آ رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے مسلمان ہے, بس ٹھیک ہے آپ اسے دبا کروا دیجیے. ہاں اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے یہ ہے, کچھ لوگ تو مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہے تو جن کا آدمی کے نام کو برا کہتا ہے, یہ نام کو بہت ہی زیادہ ان کے درجے سے آگے لے جاتا ہے, جو مجبور ہوتے ہیں ان کو سن سے تو آپ نہیں کروا سکتے, نہ اور انہوں نے کہیں اور پاتا ہے تو آپ اس دوسرے آدمی کے گھر میں بھی جا کر نہیں کھا سکتے. لیکن اگر ایک مسلمان آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ خیال کریں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. اب یہ اغاخانیوں کا مطلب یہ آ سکتا ہے, لیکن وہ غالباً ابھی بکے کاٹنے میں سے مغرب شروع نہیں کیے, مسلم کراچی میں کیا بھی کوئی ہو نہیں ہے چاہیے, اس لیے مسئلہ ابھی پیش نہیں آ سکتا کہ اغاخانی مسلمان ہے یا کافر ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب پوچھ دیتے اس لیے پہلے سے بتا دیا. پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان کاٹے. دوسری شرط یہ ہے کہ جب جانور کو کاٹا جائے تو جانور کو اللہ روکے, یعنی اس کا چہرہ, اس کا پیٹ, اس کے ہاتھ پاؤں, اس سامنے کا جتنا حصہ ہے اس کا اللہ روکے. سمجھے کی طرح اگر یہ مسئلہ معلوم تھا اور آپ نے جان بوجھ کر اس کو قبلے سے موڑ دیا, ہٹا دیا, تو جانور بالکل حرام ہو گیا, اس کو آباد نہیں کھاتا. مسئلہ اگر نہیں معلوم تھا, یا مسئلہ معلوم تھا بھول گیا, خیال نہیں رہا, یا قبلہ نہیں معلوم تھا آپ کو, کسی ایسی جگہ نہ کو پھنس گیا, قبلہ نہیں معلوم آپ کو, یا قبلہ بھی معلوم تھا آپ کو لیکن آپ کس طرف بھول گئے تھے کہ قبلہ اس طرف, دو مسئلہ ہی آپ بھول گئے قبلے کی طرف کرنا, یا مسئلہ معلوم تھا بھول گئے کہ قبلہ اس طرف ہے آپ نے غلطی سے اس طرف کر دیا, تو ان تمام صورتوں میں جہاں غلطی ہے اس میں آپ کو معافی ہے, تو جانور اگر آپ نے کاٹ لیا غلط طریقے پر یعنی غلط سمت میں تو اس وقت وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے. لیکن اگر معلوم بھی تھا پھر بھی جان بھول کر آپ نے قبلے سے موڑا کہ نہیں اس طرف میں نہیں کروں گا, تو اس صورت میں جانور آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. اب جو مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں لوگ وہ یہ کہ جانور کو لٹایا کس طرح سے جائے, اس طریقے سے لٹایا جائے تبھی قبلہ رک ہوگا, اور اس طریقے سے لٹایا جائے تبھی قبلہ رک ہوگا, تو کس طرح اس کو لٹایا جائے, سمجھ میں آیا لٹانے کا سمجھ نہیں آیا, نہیں آیا کوئی صاف حاضر ہوگا ٹھیک ہے, نہیں اگر اس کو دائیں ہاتھ پہ لٹایا جائے بائیں ہاتھ پہ لٹایا جائے دونوں صورتوں میں قبلہ رک ہو سکتا ہے, بائیں ہاتھ پہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا, آگے ہونے نہیں آئے آپ کو بعد میں پریکٹیکل بعد میں دکھائی دیں گے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی آپ طرف لٹائیں دائیں اور بائیں کا کوئی فرق نہیں ہے, ہر صورت کے اندر بس قبلہ رخ ہونا چاہیے, بلکہ یہاں تک یہ آتا ہے خود کا فتوا کہ آپ اس کو کھڑا بھی کر رہے ہیں اور قبلہ رخ ہے تو کھڑے کر بھی کھڑا کر کے بھی اس کو کاٹنا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, آپ خود کا فتوا ہے آپ سنانی کا فتوا ہے نہیں لے سکتا ان کا یہی فتوا کہ کھڑا کر کے بھی جانور کو کاٹا جا سکتا ہے. خود جو ذبح کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قبلے کی طرف قبلے کی طرف ہو, پہلو میں ہو, پیچھے ہو, کوئی اس کے لیے حرج نہیں ہے, جو ذبح ہو رہا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ قبلہ رکھے. تیسری شرط یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو کسی ایسی چیز سے ذبح کیا جائے جو لوہے کی بنی ہوئی, پیتل ہو, تانبا ہو, اس طرح کی چیزیں ہیں, ان سے جانور کو اگر آپ نے ذبح کر لیا تو جانور حرام ہو گئے, اس کو آپ نہیں کھا سکتے, لوہے کی بنی ہوئی ہونا ضروری ہے. لیکن اگر مجبوری ہو نہیں مل رہی لوہے کی کوئی چیز, یا اگر آپ نے جانور کو ذبح نہیں کیا تو خود ہی مر جائے گا دو منٹ کے بعد, اگر آپ جب تک کہ چھری لے کر آئے اور دیر میں جانور چلا جائے گا نقصان والا پانچ سو کا ہزار کا, تو اس وقت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز لگے آپ اس سے ذبح کر سکتے ہیں, چھری ہو یا چاقو ہو لوہے کا, یا بغیر لوہے کا ہو پتھر ہو شیشہ ہو, ان سے بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور لے کر آئے لوہے کی چیز تو اتنی دیر میں جانور خود مر جائے, اور اگر ایسا نہیں جانور زندہ رہے گا تو پھر بغیر لوہے کی چیز سے آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے, واجب ہے کہ آپ لوگوں کی چیز سے اس کو ذبح کریں. چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ذبح کیا جائے تو اس پر خدا کا نام لیا جائے, ذبح کرنے والا جب چھری پھیرے یا چھری رکھے خدا کا نام لے, اس میں وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو کیا خدا کا نام لینا کافی ہے, بسم اللہ کہہ دیں, اللہ اکبر کہہ دیں, الحمدللہ کہہ دیں, سبحان اللہ کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, خدا کا نام آ جائے تب آپ ذبح کر سکتے ہیں. اگر آپ نے خدا اچھا اس میں ضروری ہے کہ نیت یہ ہو کہ میں ذبح کر رہا ہوں اس لیے خدا کا نام لے رہا ہوں, ایک عادت آپ کی پڑ گئی ہے آپ نے عادتن کہہ دیا تو اس سے جو ہے وہ حرام ہو جائے گا, آپ پھیر رہے ہیں اور اللہ اکبر آپ کے منہ سے نکل گیا, مگر یہ ارادہ نہیں ہے کہ ذبح کرنے کی شرط تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں, بلکہ ایک عادت تھی آپ کو, تو اس وقت میں جانور جو ہے وہ حرام ہو گیا. یہ شرط ہے کہ اللہ اکبر بھی کہا جائے اور اس ارادے سے کہا جائے کہ ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری ہے, اگر اللہ اکبر نہیں کہا یا بغیر ارادے کے کہا تو جانور حرام ہو گیا. مسئلہ آپ کو معلوم تھا آپ کہنا بھول گئے, آپ کو خیال نہیں تھا بھول گیا, بغیر اللہ کو اوپر کے ذبح کر دیا, تو اگر آپ کو مسئلہ معلوم تھا اور آپ بھول گئے تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے, آپ اس کو کھا سکتے. آپ کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا کہ اللہ اکبر کہتے ہیں, اس لیے آپ نے کیوں ہی ذبح کر دیا تو وہ حرام ہو گیا. علامہ اکبر دونوں آدمیوں نے نہیں کہا، نہ اس نے کہا نہ اس نے کہا، مگر اس شخص نے پہلے محفل حسینی میں مسئلہ سن لیا تھا، اس کو بھول گیا تھا، جو عادت ہوتی ہے سنتا سننے کی، دوسرے شخص نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، وہ کبھی آیا ہی نہیں یہاں پہ، وہ شخص جس نے نہیں سنا اس کا جانور ہو گیا حرام، وہ شخص جو سن کر گیا تھا بعد میں جا کر سن گیا اس کا جانور ہو گیا حلال، یہاں آنے کی وجہ سے تو یہی فرق ہو جاتا ہے بعض اوقات اکثر مسئلوں میں، یہ آگے آئے گا کہ ایک مسئلہ معلوم تھا آپ بھول گئے تو شریعت آپ کو رعایت دے دے گی، چھوٹ دے دے گی، لیکن اگر آپ نے مسئلہ سنا ہی نہیں کبھی، زحمتی کا وعدہ نہیں کی کہ کون اس وقت فلم کو چھوڑ کر آیا اور یہاں یہ مسئلہ سنیں، تو پھر یاد رکھیے وہ آپ کو جو ہے شریعت آپ کو جو ہے چھوٹ نہیں دے گی، اس وقت آپ کی وزن پھنسے گی، بہت سے مسئلوں میں یہ آئے گا، صرف ایک مسئلہ کی مثال کے طور پر آپ کے سامنے فوراً آ گیا ہے، تو یہی فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ سن لیں تو ذمہ داری نہیں بڑھتی بلکہ بعض اوقات کو چھوٹ مل جاتی ہے، رعایت مل جاتی ہے، کنسیشن آپ کو مل جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور آئیے۔ تو چوتھی شرط یہ ہو گئی کہ انسان جو ہے جس وقت ذبح کرے اس وقت خدا کا نام ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے جو متفقہ شرط، پھر آخر سے ہوتا ہے اختلاف کرتے ہیں، ان کی چھٹی شرط یاد آتی ہے۔ پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے تو اس وقت جانور تھوڑی سی حرکت کرے، دم کو کھا لے، آنکھ اپنی پھرا لے، معمولی سی حرکت بھی کافی ہے، اپنے پاؤں کو اٹھا کر مار دے، ہاتھ کو اٹھا کر مار دے، معمولی سی اگر حرکت بھی کریں تو وہ کافی ہے، اور اگر بالکل حرکت نہ کرے جانور تو پھر وہ ذبح جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر مردہ جانور پڑا ہوا ہے اور آپ نے اس وقت فری کر دی کہ مجھے قربانی ہو جائے تو وہ قربانی اسی لیے غلط ہوگی کہ وہ جو ہے حرکت وغیرہ نہیں کرے گا۔ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو دیکھیں کہ یہ حرکت بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ پانچ شرطیں متفقہ ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح چھری سے یعنی کسی لوہے کی چیز سے کیا جائے، کس سے؟ اسٹیل کی چیز سے، اسٹیل کی چیز جو لوہا تو نہیں لے جاتی، لوہے کی ایک شکل ہے تو اگر اتنا ٹیکنیکل مسئلہ ہے تو بھی کر سکتے ہیں آپ، یعنی اگر اسٹیل کو لوگ لوہا کہتے ہیں کہ لوہا ہے تو ٹھیک ہے، لوہا نہیں کہتے کہ وہ ہاں تو ایڈوانس کال تو ہے، تو اسٹیل کے بارے میں اگر اس کو لوہا کہا جاتا ہے تو یہی مسئلہ ہے، لوہا کہا جاتا ہے، ہمارے قصائیوں کے پاس اسٹیل کے اوزار آ گئے ہیں ابھی نہیں آئے، وہ چیز وہ چیز تو ایڈوانس ہے لیکن ہمارے قصائی ابھی ایڈوانس نہیں ہے، جب وہ اتنے ایڈوانس ہو جائیں گے تب اس مسئلے کا حل ہوگا، ویسے وہ لوہا لوہے کی یا قسم ہے یہ اس سے بالکل جائے گا، لیکن ابھی عموماً ہوتے نہیں ہیں لوہے کی چیز ہو بریڈ سے نہیں لوہے کا بریڈ تو اسٹیل اسٹیل کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہم تو گالی بھی بنا دیں گے نہیں معلوم تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جب ذبح کیا جائے تو لوہے کی چیز سے کیا جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ خلے کے لوگ ذبح کیا جائے، چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کیا جائے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد کوئی بھی حرکت کرے، اور آقا خود یہ کہتے ہیں کہ حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس میں سے اتنا ہی خون نکلے جتنا دوسرے جانوروں میں سے نکلتا ہے۔ اب چھٹی چیز جس میں اختلاف ہے یعنی آقا خود کے نزدیک وہ شرط ہے، آقا خدانی کے نزدیک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کے سر کو اگر آپ نے پورا کاٹ دیا چھری چلائی اور پورا سر اس کا لیدا ہو گیا تو وہ جانور حرام ہوگا یا حلال ہوگا۔ اس مسئلے میں آقا خود نے بھی فتوا نہیں دیا، احتیاط واجب لگا دیا۔ آخر خوئی کے نزدیک اگر آپ نے چھری چلائی اور جانور کا پورا سر علیحدہ ہو گیا، سر بدن پورا اس کے بڑھ کے علیحدہ ہو کر گر گئے الگ ہو گیا، آخر خمینی کے نزدیک کے لیے بالکل حلال ہے، اس میں کوئی فرق وہاں پر نہیں ہوا، جس طریقے سے پہلے آپ کھا سکتے تھے اس طریقے سے اب بھی کھا سکتے، بدن کے اور سر کے علیحدہ ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آخر خوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہی ہے کہ اگر اس کا سر علیحدہ ہو گیا تو اب جانور جو ہے وہ حرام ہو گیا، احتیاط واجب ان پر عمل کریں، ان کی بات پر اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو اب آپ اس جانور کو نہیں کھا سکتے، بلکہ آقا خمینی والے کو بلا لائیے اور اس کو جانور اس کے حوالے کر دیجیے، اس کے لیے یہ حلال ہے، آقا خمینی والے کے لیے حرام ہے، اس سے اس کا جانور لے لیجیے، اپنا جانور اس سے لے لیجیے، اگر یہ ان کا آقا خمینی لے لیجیے، اگر آپ چاہیں کہ میں ان کی بات پر عمل کروں تو یہ لیجیے، اور بجائے اس کے کہ آپ جانوروں کو ایکسچینج کریں، آپ یہی کریں کہ میں اس وقت آقا خود کی تفریح میں رہتے ہوئے فصلے کا ایکسچینج کر رہا ہوں، یعنی آقا خمینی کا فتوا لا سکتا ہوں، اس کو فتوا لینا جانور لانے کے بجائے فتوا لے آتا ہوں، تو آپ فتوا بھی لا کر اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں تو آقا خود کی بات پر عمل کریں تو اس میں یہی ہے کہ پھر آپ جانور بدل سکتے ہیں، اگر نہیں بدلیں گے تو آپ کا جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں اب حرام کیا چیز ہے، اب اس کا الٹا مسئلہ ہے، خود وہ جب گردن کو آپ نے کاٹ دیا، سر گردن کو کاٹ دیا تو جانور تو آقا خمینی کے نزدیک حلال رہا، آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب کی وجہ سے حرام ہو، خود اس کان یہ کان یعنی گردن کو کاٹنا آقا خمینی کے نزدیک حرام ہے، آقا خود کے نزدیک اس میں اشکال ہے، یعنی آقا خمینی کے نزدیک اگر آپ نے گردن کو کاٹ دیا تو جانور آپ کے لیے حلال رہا، ایک فعل حرام آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ نے اس کی گردن کو علیحدہ کر دیا. آقا خمینی کے نزدیک دونوں چیزیں اشکال میں ہیں، احتیاطی بات میں، یعنی دونوں پر آپ آقا خمینی کی طرف کیا کریں، سر و گردن کا کاٹنا بھی اشکال ہے یعنی حرام ہے، اور اگر سر و گردن کو کاٹ دیا تو اس کے بعد جانور بھی حرام رہے گا، احتیاطی بات میں. پھر آقا خمینی اور آقا خمینی میں ایک اور اختلاف ہوتا ہے، وہ ہے ایک چیز ہوتی ہے نخا. اگر آپ حضرات جانتے ہیں تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نخا کو کاٹنا آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ حرام ہے جب تک کہ جانور کی جان نہ نکل جائے، سارا مسئلہ ہے جان نکلنے سے پہلے کا، جان نکلنے کے بعد تو آپ کاٹ سکتے ہیں. آقا خمینی کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ نخا کو نہ کاٹیں، آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ نخا کو نہ کاٹیں. نخا کہتے ہیں اس نخا کو، نخا بھی کہتے ہیں، حرام محض بھی کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے جانور کی گردن سے شروع ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی تک جاتی ہے، سفید دھاگے دھاگے کے قسم کی بیماری سی ہوتی ہے جو پوری ریڑھ کی ہڈی کے بیچ میں سے گزرتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب سے اگر یہاں پر ہوں تو وہ آپ سے زیادہ تفصیل سے بتا سکتے ہیں، لیکن یہ وہی چیز ہے جو دماغ کا تعلق دوسرے حصوں سے ملاتی ہے. بالکل دماغ کے پچھلے حصے سے گردن کے جو پچھلے مہرے ہوتے ہیں یہاں سے نکلتی ہے اور پوری ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتی ہوئی جانور کی دل تک پہنچتی ہے. سفید رنگ کا ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی، اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے بیچ میں سوراخ ہوتے ہیں، اس سوراخ کے بیچ میں سے یہ نخا گزرتی ہے، سفید سفید سی چیز ہوتی ہے. اتنا خبر نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے لیکن اس کا نکالنا بھی اس وقت حرام ہے آقا خمینی کے نزدیک جب تک کہ جانور کی جان نہ نکل جائے. آقا خمینی کے نزدیک نکالنا جو ہے وہ مستحب ہے کہ نہ نکالیں، لیکن نکالنے سے کوئی حرج نہیں ہے. اونٹ، اونٹ کا ایک مسئلہ ہے، اس کو بعد میں تو کسی وقت نہیں بتلایا جا سکتا، اس لیے اسی سے ملا دیجیے کہ اونٹ کے اندر اس کی گردن تو نہیں کاٹی جاتی. اونٹ کے اندر یہی پانچ شرطیں ہیں، مسلمان اس کو نہر کرے، تجارب کیا جائے، چھری سے کیا جائے جو لوہے کی بنی ہو یا کوئی اور چیز جو لوہے کی ہو، بسملہ کر کر کیا جائے اور تھوڑی سی اثر کرے. گردن اس چیری کے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے اونٹ کے، اس کے اندر چھری یا جو چیز بھی ہے وہ پھونکی جائے، ڈالی جائے اور اس کے بیچ طریقے سے اس کو مارا جائے. اس کو کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، بٹھا کر بھی کر سکتے ہیں، لٹا کر بھی کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اونٹ کو بجائے اس کی گردن میں سوراخ کے ذریعے سے نہر کرنے سے آپ نے اس کو کاٹ دیا، یا بھیڑ بکری گائے وغیرہ کو بجائے کاٹنے کے آپ نے وہی کبھی طریقہ اختیار کیا اونٹ والا اور اس کی گردن کے اندر آپ نے چھری پھونک دی، تو اب کیا؟ اگر یہ مر گئے تو حرام ہو گئے. اونٹ کو اگر آپ نے دبا کر دیا گردن کاٹ کر، یا گائے بکری وغیرہ کو آپ نے اس کی گردن اس کو نہر کر دیا، اس کی سوراخ کے اندر چھری وغیرہ گھوم کر، تو وہ سب حرام ہو گئے اگر وہ مر گیا. اگر اونٹ ابھی زندہ ہے، چار رگیں آپ نے اس کی کاٹ دی تھی اس کی بلکی سے اس طریقے سے، اور ابھی زندہ ہے وہ، تو آپ اور آپ اس کو نہر کر سکتے ہیں، زندہ ہے اور آپ فوراً اس کو چھری گھونس سکتے ہیں اور گھونس دیا آپ نے، تو اب جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. یا بھیڑ بکری گائے بھینس وغیرہ کو آپ ذبح کرنے کے بجائے آپ نے اس کی گردن میں چھری پھونکی تھی، اب آپ کو خیال آیا ابھی وہ زندہ ہے، آپ نے فوراً اس کی چاروں رگیں کاٹ لی، تو وہ آپ پھر جو ہے حلال ہو جائے گا. پھر اس کو اپنے اس کو کھا سکتے، مرنے نہ پائے، اگر مر گیا تو وہ حرام ہے. مرنے نہیں پایا اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کو اپنے اصلی طریقے سے بھی ذبح کر دیا، پہلے غلط طریقے سے کیا تھا، صحیح طریقے سے کر دیا، تو وہ آپ کے لیے وہ حلال ہو جائے گا. جانور وغیرہ جیسا کراچی میں بالوقات دیکھنے میں آیا، صفائی صاحب اس کو ذبح کرنے چلے اور وہ رسی توڑا کر کھا گا. اب آگے آگے جانور پیچھے پیچھے آپ جا رہے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے، کھائی کا کیا نقصان ہو رہا ہے، تو کوئی کنواں ہوا ہوا، کوئی گڑا کھودا چینکی وغیرہ نے اس میں گر گیا ہو، اب وہ مرنے لگا بالکل، اب اس کا سب ٹوٹ گیا، وہ مر رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں، ہاتھ اس سے دھوئیں یا ابھی کوئی موقع ہے آپ کے پاس؟ تو ایک موقع ہے ابھی آپ کے پاس کہ یا تو آپ اس کو دبا کر سکتے ہیں، اتار کر دبا کر لیجیے، تو پورا ہی موقع ہے آپ کے پاس. اور اگر آپ دبا نہیں کر سکتے تو کوئی چیز لے کر اپنے ہاتھ سے چھری یا پتھر یا کوئی بڑی چیز لے کر اس کے اوپر مار دیں آپ جانور. اگر وہ آپ کے مارنے کی وجہ سے مر جائے تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے، اور مارنے کی وجہ سے نہ مار سکے تو حرام ہو جائے گا. لیکن آپ نے پتھر مارا اور جب اس کی جان نکل گئی تو فوراً آپ کے لیے حلال ہو گیا. پتھر جو چیز بھی آپ کے سامنے آیا وہ حلال ہو جائے، مارے اس کے اوپر سوائے انسان کی. اگر آپ نے انسان کو دے مارا نا اس کے اوپر، تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا. کوئی ایسی چیز جس سے اس کے زخم لگ گیا، تو آپ نے مارا اس کے زخم لگ گیا اور مر گیا اس کے زخم سے، تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گیا. خود بھی مر رہا تھا، آپ نہ مارتے تو بھی مر جاتا دو چار منٹ کی بات، لیکن آپ کے مارنے کی وجہ سے ذرا جلدی مر گیا، تب بھی وہ آپ کے لیے یہ حلال ہو جائے گا اگر ایسا اتفاق ہوا. اور ہوتا ہے بعض اوقات، اور اس وقت مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تو ہزار دو ہزار کا نقصان کر کے بیٹھ جاتا ہے. یہ صورت حال ہر جگہ ہے، پکڑی کے علاوہ بھی دوسرے جانور آپ ذبح کرتے ہیں. اب ذبح کے اندر کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں. چار پانچ چیزیں مستحب ہیں, کچھ مصروف ہیں, مستعدات سن لیجیے تو بہتر ہے. تو یہی ہے کہ اگر آپ بھیڑ بکری کو ذبح کر رہے ہیں بھیڑوں بکری تو اس کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں باندھ لیجیے اور ایک پاؤں کھلا رہے ہیں, تینوں تین ہاتھ پاؤں باندھیے سمجھیے اور پیچھے کا ایک پاؤں جو ہے اس کا سمال ہے. اگر آپ حضرات سے پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں, کوئی سوال تو ملیں گے نا, کسی بڑی سے بیٹھے تھے وہ وہاں سے پیچھے بھائی آگے ہم نے دبا جائے گا پھر کیا ہوا, اس کے بعد کہیں بکری نہیں آئی تھی اور موقع پڑتا ہے یا بعد میں جب بھائی اگلے سال بکری آئی تو پورا ہو جائے گا, کیونکہ واجبات تو پورے ہو گئے نا, یہی آپ کے لیے کافی ہے. ہاں تو مستعفا ٹھیک ہے, یہ تو مستعفا سب مطلب آپ نے نوٹ کرا دیا آپ کا مسئلہ پھر رہے گا, آپ کا پھر رہ گیا
ہمارا
کرنا ہوا ہے میرے کے اندر سے یہ ہے کہ مشترک ہو جائے گا, جبا ایک ایسی عبادت ہے اس میں اشتراک چل سکتا ہے مشترک دونوں آدمی, لیکن جب آپ کا کہنا ہے سواب آپ کا ملے گا, نہیں پھر اگر جب آپ مشترک ہو گیا نا مشترک ہو گیا تو دونوں آدمیوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے, مطلب ختم ہو گیا یہ کہ ذبح کیجیے گا تو قربتن عید اللہ کی نیت سے کیجیے گا, بہت سے لوگ قربتن عید اللہ کی نیت نہیں کرتے ہیں, ارادہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ذبح جو ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا, تو صدقہ ہو جائے گا وہ ذبیحہ نہیں جائے گا. بقرعید کی ذبیحے کے لیے ضروری ہے کہ جب کیا جائے تو اس کے ساتھ دعا پڑھتے ہیں, ارادہ بھی ہو کہ قربتن عید اللہ میں اللہ کی نیت کر رہا ہوں, یہ بہت ضروری چیزیں تیار کرتے ہیں. جو ذبح کر رہا ہے اگر آپ ذبح کر رہے ہیں خود تو آپ بولیں, ایسا ہوتا ہے مستحب یہ ہے کہ آپ کو ذبح کریں, کسائی کو ذبح نہ کر رہے ہیں, اس کے بعد کھال وغیرہ وہ اتارے, آپ تو دبا نہیں کر رہے ہیں پسائی کر رہا ہے تو اس کو کریں, اور اگر دونوں کر رہے ہیں مل کر ہاتھ اوپر رکھا ہو تو دونوں کریں. یہ تو چار رکھے تھے کاٹے نا اس کے لیے اللہ کرے, جو خالی دبڑی کاٹے تھوڑی اس کے لیے اللہ کر رہی ہے, یہ بات بتائیے یہ تو بتا دیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہے, اور آپ نے آپ کو پتا چل گیا کہ اس نے نہیں کرا,
نہیں کہہ دیا مسئلہ ہے
مسئلہ بتائیے
قربانی
کسی پر والد نہیں, سوائے اس کے آپ سے جو حاجی ہے میرا تو ہر وہ شخص کے لیے جو استداد رکھتا ہو, یعنی استداد کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرضہ بھی لے کر ادا کر سکتا ہے قرضہ بھی لے سکتا کر سکتا ہوں اس کے لیے مسئلہ, اور استداد ہے موقع ہے بہت زیادہ دام
ساتھی
رہے سلسلے میں یہی سارے مسئلے رہ گئے کہ تین حصے ہوں گے مستحب جن کو آپ مستحب تو چیز مستحب ہے جس کی حاجی مستحب ہوئی ہے, تو اس کے بانٹنے کے سلسلے میں مینا میں تو واجب ہے یہاں مستحب ہے, اس میں تین حصے کیے جائیں ایک اپنے لیے رکھیں ایک اپنے دوست احباب کو دیں اور ایک فقیر کو دیں, فقیر سے مراد یہ نہیں کہ بھیک مانگنے آتی بلکہ فقیر سے مراد وہ شاپ جو مستحق ہے واقعی بہت سے لوگ ہوتے ہیں آمدنی ہے لیکن اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ خرچہ تلاش چلا سکے سال بھر کا, اس کو آپ بھجوا دیں, آپ کا دوست ہے وہ لیکن آپ یہ سمجھے کہ فقیر کی حیثیت بھی جائیں, فقیر کو برا لفظ نہیں ہے بہت اچھا لفظ ہوتا ہے, تو فقیر بھائی وہ سڑکوں والے پڑتے ہیں بلکہ جو گھروں میں لوگ ہیں نا جس کو فقیر کرتے ہیں, بہت سے لوگ یہاں پر بھی فقیر ہوں گے یعنی آمدنی ہے لیکن سال بھر کا خرچہ نہیں کر سکتا, تو قرضہ لیتے ہیں تو بہت تنگی سے گزارا کرتے ہیں, ہو جاتا ہے گزارا لیکن بہت تنگی سے وہ بھی فقیر کراتے ہیں, جن سے کریں گے اپنے لیے رکھتے ہیں دوست کو اور ایک ان کو آپ جو فقیر ہیں, اگر وہاں آپ حج میں کریں تو وہ واجب ہے کہ آدمی سے کر کے چیزوں کو پہنچا ہے, اگر آپ نے وہیں چھوڑ دیا وہاں پہ تو قربانی آپ پر آئے گی دوبارہ کرنا پڑے گی آپ کو واجب گردن کو اگر کاٹ کے بولا ہر جانور